وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے حدیث قرطاس یا واقع قرطاس. تاریخ اسلام کا ایک سخت ترین موضوع اور زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ترین باب, اور اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سخت جلوہ. یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا کہ جب آپ شدید مریض تھے, اور اس جانب ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ آپ کا مرض کوئی وائرل انفیکشن یا کوئی ہارٹ ٹرابل یا اس قسم کا کوئی اور نہیں تھا, بلکہ اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے زہر کی وجہ سے. اب یہ زہر کب دیا, کس نے دیا, تاریخ میں اس میں کافی گفتگو ہوئی, لیکن اس بات پہ شیعہ اور سنی سبھی کا اجماع ہے کہ آپ زہر کی وجہ سے دنیا سے گئے, کسی اور بیماری یا طبعی موت کی وجہ سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. قرآن مجید نے جگہ جگہ توجہ دلائی منافقین کی جانب, اور اسی طرح سے اسلام کے ارد اسلامی مملکت کے ارد گرد جو ممالک تھے ان کا بھی خطرہ تھا, اور ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ آخری فوجی مہم کے جس میں کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوا, اور حملے کا ارادہ رکھنے والی فوجیں اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی وہ خود ہی فرار کر گئے, وہ فوجی مہم یا فوجی گشت کہ جسے عموماً جنگ کہہ دیا جاتا ہے لیکن وہ فقط ایک فوجی مہم تھی, جنگ نہیں ہوئی, وہ ہے غزوہ تبوک. اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں سب سے زیادہ فوجیوں نے شرکت کی, تقریباً 30,000 افراد نے شرکت کی, اور یہی وہ آخری مارکہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی, اور یہی وہ مارکہ ہے کہ جو مدینہ سے سب سے زیادہ دوری پر واقع ہوا. تو ہر جانب سے مشکلات تو تھیں, اور انہی مشکلات کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی, اور اس کا ذکر سیرہ ابن حشام میں بھی اور طبقات ابن سعد میں بھی اور دیگر کتب میں بھی ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس سائرات النار, کہ آگ بھڑک چکی ہے, وہ اقبلت الفتن, اور تمہاری جانب فتنوں نے رخ کر لیا ہے, یعنی حالات کافی خراب تھے. اور یہ جملہ آپ کا اس وقت کا ہے کہ جب آپ شدید مریض تھے, اور اسی طرح سے کچھ ہی دن پہلے آپ نے ایک فوج روانہ کی تھی, اور اس کی جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ اس فوج کو روانہ کرنے کا ہدف یہ تھا کہ روم والے یعنی بیزنٹائن امپائر اگر حملہ کریں تو مسلمانوں کی فوج تیار رہے, اور یہ فوج بھیجی تھی جناب اسامہ بن زید کی قیادت میں, اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ, کہ خداون تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جو بھی اسامہ کی فوج سے منہ موڑے, اور آپ نے تاکید کی تھی کہ تمام انصار اور مہاجرین, حتیٰ وہ مہاجرین کہ جو اوائل میں ہجرت کر کے آئے, وہ بھی مدینہ سے نکل جائیں اور فوج میں شامل ہو جائیں. لیکن ایک اچھی بڑی تعداد ایسی تھی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، اور پہلی مخالفت تھی اس صورت میں کہ حضرت اسامہ کی مخالفت کی، اور دوسری مخالفت تھی صورت میں کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے نکل جاؤ، فوج میں شریک ہو، اور ایک بڑی تعداد مدینہ واپس آ گئی اور فوج کو چھوڑ دیا۔ مدینہ واپس آنے کے بعد جو ایک اہم ترین واقعہ ہوا وہ ہے واقعہ قرطاس، اور اس واقعے کی جانب تمام مورخین اہل سنت نے خصوصاً، اور اسی طرح سے تمام مورخین اور محدثین اہل تشیع نے بھی توجہ دلائی۔ اگر یہ ذکر فقط کتب شیعہ میں ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ یہ بعض افراد سے دوری کی وجہ سے واقعہ بنا دیا گیا، لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ کہیں واقعے کو کھل کے بیان کیا گیا تو کہیں کچھ افراد کے امپریشن کو اچھا کرنے کے لیے یا برائی کو کم کرنے کے لیے الفاظ میں رد و بدل کر دیا گیا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس وقت کہ جب ایک اچھی بڑی تعداد اصحاب کی موجود تھی کہ مجھے کلم و دوات دو، ایتونی بے قلم و قرطاس، اور بعض کا بیان ہوا و کتفن، یعنی قلم و دوات دو، قلم و کاغذ دو، اور بعض کا بیان ہوا کتف یعنی تختی، اور اسی طرح سے جو کتف کے بہت اور واضح معنی بیان کیے جائیں کہ اس زمانے میں اونٹ کی جو ایک چوڑی ہڈی ہوتی ہے پٹھے کے ساتھ، اس پہ بھی لکھا جاتا تھا اور وہ تختی کی صورت میں ہوتی تھی۔ اس دوران حضرت عمر نے مخالفت کی، اور وہ جملہ جو صحیح بخاری میں ہے وہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا قد غلبہ الوجع، کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے، وحسبنا کتاب اللہ، اور ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری کتاب علم میں ہوا، صحیح مسلم میں بھی ہوا، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہوا، طبقات میں بھی ہوا، اور بہت واضح کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں اس کا ذکر ہوا۔ اگلے مرحلے میں جو اور جملہ ملتا ہے، اور اگر صحیح بخاری کے مؤلف کی روش سے کوئی آشنا ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ وہ اصحاب کا حد الامکان دفاع کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بعض اور محدثین نے کھل کے لکھا کہ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا قد غلبہ الوجہ، بلکہ کہا تھا انہ لا یحجر، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، ان یہ ہزیان کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ میرا یہ حبیب اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ اور بعض مورخین نے اور زیادہ کھل کے لکھا کہ کہنے والے نے کہا ان الرجل لا یحجر، کہ یہ شخص بہکی ہوئی بات کر رہا ہے۔ بہکی ہوئی بات سے مراد کہ جسے عام طور پر ہزیان کہہ دیا جاتا ہے، اگر اردو میں بہت ہی واضح اور سلیس بیان کیا جائے تو بکواس۔ اب اس جانب ہم پھر توجہ دلائیں کہ یہ موضوع تمام مورخین نے بیان کیا، لیکن جب اسے اہل تشیع بیان کرتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس جملے سے عام اہل سنت بیچارے جو سیدھے سادھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً شیعوں نے داستان بنا دی، لیکن ہم ان کی رہنمائی کریں کہ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جمعرات کے دن یہ واقعہ ہوا، اور اسے کہا جاتا ہے حدیث قرطاس یا واقعہ قرطاس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن پر قرآن نازل ہوا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز لکھ کے دوں گا جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، ایتونی بدواتن و صحیفتن اکتب لکم کتاباً لا تضلون بعد، کہ مجھے قلم دو اور کوئی صفحہ دو، کرتاس دو کہ جس میں میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں کہ جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ہم تصور کریں کہ جن پہ قرآن نازل ہوا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور جن پہ قرآن نازل نہیں ہوا وہ یہ قرآن کے بارے میں کہیں کہ قرآن کافی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن پہ قرآن نازل ہوا وہ نہیں کہہ رہے قرآن کافی ہے، تو جن پہ قرآن نازل نہیں ہوا انہیں کیا حق پہنچتا ہے یہ کہنے کا کہ وہ یہ کہیں کہ قرآن کافی ہے؟ اور تمام دنیا یہ جانتی ہے کہ قرآن میں بعض جگہ اشارے ہیں، بعض جگہ اجمال کے ساتھ آیت میں کچھ بیان ہوا، تفصیل روایات میں ہے قرآن مجید میں، نماز کا ذکر ہے طریقہ روایات میں ہے قرآن مجید میں، زکوٰۃ کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کے اجناس اور نصاب روایات میں ہے۔ بس یہ کہہ دینا کہ قرآن کافی ہے، بلا شک یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ قرآن نازل ہوا انہوں نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ تو اتنی بات تو واضح ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم اس تعلیم کو یعنی اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بعد پاک ترین ہستیوں یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے لیتے ہیں اور ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو تاریخ میں ہمیشہ ڈسکس ہوا، اور جب بھی شیعوں نے اس کو ڈسکس کیا تو بجائے یہ کہ اس واقعے کو ڈسکس کیا جاتا ہمیشہ شیعوں پہ حملہ کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ یہ واقعہ تمام کتب اہل سنت میں ہے، حتیٰ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ الفاظ کو وہاں پر اس طرح سے سادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کہنے والے کی ذات پہ حملہ نہ ہو سکے، لیکن تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اب یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں ایسی چیز لکھ کے دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے؟ تو تاریخ میں بیان ہوا کہ اس واقعے کے بعد جب آپ نے حکم دیا قومو انی کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ، اور تمام تاریخوں میں بیان ہوا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تو دو گروہ میں لوگ بٹ گئے، کچھ کہہ رہے تھے کہ قلم و دعوات دی جائے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہ دی جائے۔ اتنا شور ہوا، آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ نے اٹھنے کا حکم دیا اور یہ کام ایسے کہ ایسے ہی رہ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کس کو لکھ کے دینا چاہ رہے تھے؟ تو اتنی بات واضح ہے کہ غدیر کا اعلان ہو چکا تھا، آپ یہ جانتے تھے کہ وہ افراد جو میری زندگی میں مخالفت کرتے رہے وہ اس کی بھی مخالفت کریں گے، میں آخری اور حجت تمام کر دوں اور لکھ کے دے دوں۔ لہٰذا اس واقعے کے بعد بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا اور اس کا ذکر بحار الانوار میں بھی ہوا اور باقی تاریخی کتابوں میں بھی ہوا کہ مولا امیر المؤمنین اور حضرت میمونہ یعنی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں پر سہارا لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے مسجد میں، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ اس واقعے سے بیان ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو آپ لکھ کے دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز لکھ کے دوں گا جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور پھر اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو واضح یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ جس کے بعد قوم گمراہ نہ ہو۔ تو بلا شک قرآن کو تو سب مان ہی رہے تھے، جس چیز کو چھوڑا گیا بعد رسول اللہ وہ آل رسول اللہ اور عترت رسول اللہ تھے، لہٰذا امکان قوی یعنی ہمارا تو یقین ہے کہ جو آپ لکھ کے دینا چاہ رہے تھے وہ یہی تھا، لیکن اگر کوئی ان حالات اور واقعات کو دیکھے تو وہ بھی گواہی دے گا کہ بلا شک اس روایت میں بھی یہی ملتا ہے لن تضلوا یا لا تضلوا، کہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ بس معلوم ہوا کہ آپ اہل بیت کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے تھے کہ ان سے متمسک رہو اور میرے بعد دین ان سے لو۔ السوائق المحرقہ میں ابن حجر عسقلانی ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ اس روایت کو شیعہ سنی سبھی نے بیان کیا، لیکن اس روایت کی جگہ کے اعتبار سے معاملہ اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ آخر وقت میں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدید مریض تھے، تو اصحاب کو اپنے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا ھذا علی مع القرآن والقرآن مع العلی لا یفترقان، کہ یہ علی ہے جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ان واقعات کو اگر دیکھا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے لیے وصیت لکھ کے دینا چاہتے تھے اور ان کو لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ جنہیں مخالفت کرنی تھی، اور بلا شک انہوں نے مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اور خصوصاً علی ابن ابی طالب کی مخالفت نہ کرنا۔ اسی واقعہ قرطاس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا اور جناب ام الفضل سے نقل کیا، باب مرض النبی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے عنوان سے ایک باب قرار دیا گیا، اس میں بیان کیا گیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ وفات سے چار دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف بڑھ گیا، وہ جھگڑ پڑے، کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پس اس جانب توجہ رہے کہ یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جو اہل تشیع نے بنا دیا، بلکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ مولا امیر المومنین کی کتنی مخالفت تھی اور کیا حالات اور واقعات تھے یہ تو بعد میں بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں حالات دیکھ لیے تھے، خصوصاً اس واقعہ قرطاس کے بارے میں، کیونکہ واقعہ قرطاس کے بارے میں ایک روایت آپ سے بھی نقل ہوئی جو صحیح بخاری میں بھی آئی اور اس کے علاوہ بعض دیگر کتابوں میں بھی آئی، اور آپ نے فرمایا الرضیہ کل الرضیہ، کہ افسوس ہے سب سے زیادہ افسوس، اور آپ نے واقعہ قرطاس کو بیان کیا کہ جب کہنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا قد غلبہ الوجہ یا انہ لا یحجر۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل ہوئی کہ کسی نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا، اور اس روایت کا ذکر تاریخ طبری میں ہوا، اور عربی اور اردو دونوں میں آپ کے سامنے پڑھ کے اسے سنا دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ حضرت ابن عباس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دیکھ رہے تھے کہ مولا امیر المومنین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس چیز کا ذکر جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل اور تقریباً تمام تاریخ کی کتابوں میں ہوا، اس کا ذکر تاریخ طبری میں بھی ہے، اور تاریخ طبری میں بھی عموماً ان کی روش یہی ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ پردہ ڈالا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ایک موضوع کو بیان کیا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مولا امیر المومنین سے پوچھا، فقال الناس یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ، قال اصبح بحمد اللہ بارئا فاخذه بيده عباس بن عبد المطلب فقال الا ترى انك بعد ثلاث عبد الاصا۔ کسی نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کیسی طبیعت ہے، کیسا مزاج ہے، تو مولا امیر المومنین نے فرمایا الحمدللہ بہتر ہیں، جس پہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے مولا امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تین دن کے بعد تم ہو جاؤ گے عبد الاصا، یعنی تمہارے سر پہ اصا ہوگی۔ اسی چیز کا ذکر تاریخ طبری اردو میں ہوا کہ جب کسی نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے، لوگوں نے ان سے پوچھا ابو الحسن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، انہوں نے کہا، یعنی مولا امیر المومنین نے کہا آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ اچھی ہے۔ عباس ابن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا نہیں سمجھتے کہ تین دن کے بعد تم ڈنڈے سے محکوم بنا دیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی بات واضح ہو گئی کہ حالات اتنے خراب تھے کہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اور بعد میں تفصیل سے چیز بیان ہوئی کہ مولا امیر المومنین نے یہی کہا کہ ماشاءاللہ بہتر ہیں، لیکن حضرت عباس ابن عبد المطلب نے تفصیل سے گفتگو کی کہ میں نے بنی عبد المطلب کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور یہاں پر مولا امیر المومنین کی توجہ دلا رہے تھے اس امر کی جانب کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، تین دن کے بعد تمہارے سر پہ عصا ہوگی، اور عربی میں کہا عبد العصا، اور اردو میں ترجمہ کیا ہے یہاں صحیح تاریخ طبری کے مترجم نے کہ تین دن کے بعد تم ڈنڈے کے محکوم بن جاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا اگر تم سمجھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت صحیح ہے اور وہ زندہ رہیں گے اور حالات نارمل رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ان حالات اور واقعات سے پتہ چل رہا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا۔ پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ نظریہ یعنی حسبنا کتاب اللہ بالکل ایک باطل نظریہ ہے، اور بعض دفعہ خود ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میں اس بات کو صرف صورت میں مانوں گا کہ جب قرآن میں ہو، تو بظاہر یہ جملہ اچھا لگتا ہے، لیکن یہ نظریہ بالکل غلط ہے، کیونکہ دین فقط قرآن نہیں ہے بلکہ دین کا اہم ترین سورس قرآن، اور قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور خالی قرآن صرف قرآن کافی نہیں ہے، اور اسی جانب خود قرآن مجید نے بھی توجہ دلائی ہے اور واضح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا ہے، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اب آپ کا کام ہے اس قرآن کو بیان کریں۔ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کہ پڑھ کے سنائیں، بلکہ اس کو بیان کرنا ہے، اور بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں اجمال ہے، تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملے گی۔ یہ تھا ایک مختصر سا تعارف حدیث قرطاس کا اور واقع قرطاس کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔